سمعین آپ کو پتہ ہے کہ اتوار والے دن یہ اسپیشل پروگرام ہوتا ہے جس کے لیے آپ بھی انتظار کرتے ہیں اور اس پر بڑی تیاری کی جاتی ہے اس پروگرام کے لیے تاکہ آپ کی خدمت میں جو بھی انفارمیشن کی جائے وہ کنکریٹ ہو اور اس پر آپ خود بھی اسٹڈی کیا کریں، اس کے بعد آپ کے ذہن میں کوئی بات ہو تو وہ بات بھی آپ کر سکتے ہیں۔ سمعین اس وقت آپ کے اپنے ملک سمیع اللہ صاحب جو کہ انگلینڈ کی فضاؤں سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ملک صاحب ایک بار پھر ہم آپ کو کوپن ہیگن کی فضاؤں میں خوش آمدید کہتے ہیں۔
بہت شکریہ، جزاک اللہ جی، میری طرف سے آپ کے تمام سامعین کو بہت بہت سلام جی۔
ملک صاحب ایک ہفتے میں بہت ساری باتیں جو ہیں وہ ہو جاتی ہیں، بہت سارے سوالات بنتے ہیں، لیکن جو آج کا میرا پہلا سوال ہے آپ سے، آج کے دور کے لیے عید میلاد النبی کا حقیقی پیغام کیا ہے؟
اعوذ باللہ السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا ارسلناک الى رحمۃ للعالمین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ورفعنا لک ذکرک، صدق اللہ علی العظیم، رب اشرح لی صدری یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، آمین یا رب العالمین۔ قبلہ رائے صاحب، سچی بات یہ ہے کہ اب آپ کے پروگرام کے لیے بھی بہت خاص تیاری کرنی پڑتی ہے، کہ جس طرح کہ آپ باقاعدہ جو سوالات آپ کی طرف سے آتے ہیں اور ان کا علمی جواب دینا جو ہے وہ بڑا ضروری ہوتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس سلسلے میں مطلب میں آپ سے جو گزارش کرنا چاہتا ہوں، آپ نے جو کیونکہ ویسے بھی یہ عید میلاد نبی کل منایا گیا ہے، یہ لفظ عید اور میلاد اور نبی یہ تین الفاظ، یعنی میلاد النبی تو ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم پیدائش، اور عید تاکہ وہ ہماری خوشی کے یعنی تہوار کے لیے منایا جاتا ہے، یعنی خوشی کا ایک استعارہ ہے جسے کہا جاتا ہے۔ اور بہرحال یعنی میں اس سلسلے میں آپ کو پتا ہے کہ بہت سے یعنی اختلافی چیزیں بھی ہیں جو کہ لوگ آپ سے کرتے ہیں، اور میں آپ کو ان اختلافات سے بہت دور رہنے والا آدمی ہوں، کیونکہ امت پہلے ہی بہت سے اختلافات میں جو ہے بٹ گئی ہے، تقسیم ہو چکی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک عمل، کیونکہ سوموار کا دن گنا جاتا ہے، اور اس حوالے سے جو میرے سامنے جو ایک دلیل ہے، بڑی مضبوط دلیل، وہ یہ ہے کہ عید کا روزہ نہیں رکھا جاتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سوموار کا روزہ رکھا فرمایا کرتے تھے۔ بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں، اس سے بچ کے اگر یہی بات میں کہوں کہ دراصل عید میلاد النبی، میلاد النبی کا جو سلسلہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد جو اس دنیا میں ہے، وہ نہ صرف ہمارے لیے بلکہ ہم انسان کو اللہ نے ویسے اشرف المخلوقات بنایا ہے، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ تو ویسے انبیاء کے سردار بھی، یہ وہ دن ہے ان کی پیدائش کا، وہ دن ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پہ یہ فیصلہ کر دیا کہ زمین پہ بڑھتی ہوئی ظلمت اور تاریکی جو ہے اس کو کیسے روکا جائے، اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو کیسے راغب کیا جائے، یہ وہ دن ہے جب اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اللہ کے یہ بندے، کیونکہ اللہ خالق ہے، سب مخلوق ہے، اور اللہ کے ان بندوں کو جس طرح بندوں نے غلام بنا کے رکھا ہوا تھا، کس طرح ان بندوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی پہ پھر دوبارہ دے دیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا ایک مقصد اور بعثت کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ سچے دین کی طرف جو ہے لوگوں کو تعارف کروایا جائے، اور لوگوں کو بتایا جائے کہ شرک کتنا بڑا گناہ ہے، اور بتایا جائے کہ انسان کا صحیح خالق کون ہے، اور صرف انسان نہیں تمام چیزوں کا، تمام جہانوں کا خالق جو ہے رب ہے، اور اس رب کے خالق ہونے کا دعویٰ ایسی شخصیت سے کروایا جائے کہ جن کے بارے میں دشمن بھی انہیں صادق اور امین کے نام سے یاد فرمایا کرتے تھے۔ مجھے وہ ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ دل جس سے زندہ ہو وہ تمنا تمہیں تو ہو، ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تمہیں تو ہو۔ حقیقت یہ ہے راج صاحب، جذبہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل تقاضا بھی یہی ہے کہ ہماری کیفیت، ہمارے فکر عمل پوری طرح سنت رسول کی جو ہے اس کے اندر حیاتا کر لے، یعنی اگر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق ہے، محبت ہے، اور ہم ان کی شفاعت کے طالب ہیں، ہولی کوثر کے آس سے پانی پینے کے طالب تمنا رکھتے ہیں، یہ ساری چیزیں اگر رکھتے ہیں تو ہمیں اس بات کا بھی غور کرنا چاہیے کہ ہمارے پاس، ہماری زندگی میں شب و روز ہمارے جتنے بھی معاملات ہیں وہ سب کے سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق، ان کی تعلیم کے مطابق ہونا چاہیے، نہ کہ کوئی ایسا ایسی چیز یا کوئی ایسی بات یا ہمارا کوئی ایسا عمل یا ہمارا ایسی کوئی بول ایسا نہ ہو کہ جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف ہو، ہمارا اٹھنا بیٹھنا جاگنا ہر چیز جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ان کے حکام کے مطابق ہو، ہمارا لین دین ہمارا ہر چیز جو ہے وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہو. اور اس حوالے سے اگر میں آپ سے عرض کروں کہ سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات ہمارے ایمان کی بھی ہے اور ایمان کا ثبوت جو ہے آپ کے ہمارے سالے کی صورت میں ہی فراہم کیا جا سکتا ہے. اگر ہم لاکھ یہ دعویٰ کریں کہ ہمیں اپنے نبی سے بہت عشق ہے، بڑی محبت ہے، لیکن ہمارے اعمال جو ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے تابع نہ ہو، اس طرح نہ ہو، مجھے کہنے دیجئے کہ ایک دفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ چڑھنے لگے، تشریف چلنے گئے تو پہلی سیڑھی پہ کھڑے ہو گئے اور کہا آمین، دوسرے پہ پاؤں رکھا تو پھر کہا آمین، اور تیسری پہ جب کھڑے ہوئے تو کہا آمین. اور یہ کیونکہ معاملہ پہلے سے یعنی مختلف تھا اور تمام صحابہ جو تھے کیونکہ وہ عاشق رسول تھے، وہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک چیز کے یعنی واش نوٹ کرتے تھے اور دیکھتے تھے، اور جو چیز ان کو فوری طور پر سمجھ میں نہ آئے اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تشریح بھی پوچھتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مربی تھے، اپنے ساتھیوں کی تربیت بھی فرماتے تھے. تو صحابہ نے بعد میں پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے آج ایک مختلف عمل کیا ہے اور اس سے پہلے ہم نے نہیں دیکھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب میں منبر کی تین سیڑھیاں تھی، جب میں پہلے سیڑھی پہ پاؤں رکھا تو سیدنا جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے کہا کہ ہلاک ہو وہ شخص کہ جس کی زندگی میں رمضان آیا اور اس نے اس رمضان کو اپنے لیے باعث بخشش نہ بنایا، یعنی رمضان کی اس نے قدر نہ کی اور روزے رکھے، رمضان کے اندر اپنے اللہ سے توبہ طائب ہوا اور اللہ سے بخشش مانگی اور بخشش کروائی اپنی. میں نے کہا آمین. جب دوسری سیڑھی میں پاؤں رکھا تو انہوں نے کہا ہلاک وہ شخص کہ جس کی زندگی میں اس کے ماں باپ موجود ہوں، بڑھاپے میں موجود ہوں، اس کی خدمت کر کے اپنی بخشش نہ کروا سکا. میں نے کہا آمین. اور تیسری سیڑھی میں جب میں نے پاؤں رکھا تو جبریل نے فرمایا کہ ہلاک وہ شخص جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے اور آپ پہ درود نہ پڑے. میں نے کہا آمین. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و بارک وسلم وصلی علیہ. آپ نے کیونکہ یہ سوال کیا ہے کہ آج کے زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں پیغام کیا ملتا ہے، جس طرح میرے رب کا نام کیا تک ہے اور ہمیں اس بات کا پتہ ہی نہیں کہ اللہ کا شروع اللہ کا آخر کیا ہے، یہ تو ہمیں سے سمجھانے کے لیے ازل اور ابد کی باتیں کی جاتی ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک کے نبی ہیں، ان کی تعلیمات بھی قیامت تک ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ کہ ان کا سب سے بڑا معجزہ جو قرآن مجید ہے جو ہم چھوڑ کے گئے ہیں، اور اپنی سنت جو ہے اپنے احادیث ہمارے لیے چھوڑ کے گئے ہیں، یہ دونوں ہی ہماری زندگی کی بخشش کا ذریعہ بن سکتی ہیں. اور اس میں یہ بھی اس بات غور کر لیجئے کہ سیرت پاک کے سلسلے میں یہ حقیقت بھی ہماری ضرور ایمان رہنی چاہیے اور ہونی چاہیے کہ دور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تاریخ کا حصہ نہیں ہے بلکہ ساری نسل انسانی کے لیے قیامت تک کے لیے ہدایت جاریہ ہے. میرے آقا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو ایک مکمل معاشرتی نظام بنا کر نسل انسانی کو عطا فرمایا، اور انسانی تاریخ کا حقیقی انقلاب وہی دور سات آثار ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے انسانیت کو دنیا کے ساتھ ساتھ حیات و کائنات کی وسعتوں کا شعور اور نسل انسانی کی عالمگیر مساوات کا پیغام ملا. انسان انفرادی طور پر جس طرح مختلف مرحلوں سے گزر کر باشعور ہونے کی منزل تک پہنچتا ہے، نسل انسانی بھی مجموعی طور پر ان مرحلوں سے گزری ہے. ختم نبوت کا اعلان پوری نسل انسانی کے باشعور ہونے کا اعلان بھی ہے، اور اسی لیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجت الوداع میں ساری نسل انسانی کو مخاطب کیا تھا. یعنی پوری نسل انسانی کے لیے اللہ کی ہدایت حرفاً محفوظ ہو گئی، اور اس کے مطابق پوری معاشرتی زندگی بسر کرنے کا ایک مکمل عملی نمونہ سامنے آ گیا. یعنی آئیڈیل کو معاشرتی زندگی کی حقیقت بنا کر پیش کر دیا گیا، زندگی عملی نمونے میں ڈل گئی، انسان پر یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ کائنات کے نظام اور انسان کی انفرادی اجتماعی زندگی اور سماجی زندگی سب اللہ کے قانون کی گرفت میں. کائنات کے نظام اللہ کی حاکمیت کا تقاضا کرتے ہیں، انسانی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کا نفاذ انسانی ایمان اور اعمال کے وسیلے سے ہوتا ہے، یہ ہمیں ذہن نشین رکھنا چاہیے. یعنی زبانی کلامی دعویٰ کرنے سے انسان کامیابی کی طرف نہیں جا سکتا، نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کا اظہار کیا جا سکتا ہے، نہ ہی اللہ اس کو رسول کی اطاعت ہو سکتی. کائنات کا نظام حیرت انگیز نظم و ضبط کے تحت چل رہا ہے، وہاں کسی نوعیت کا کوئی فساد ممکن نہیں ہے، کیونکہ فساد شرک سے پیدا ہوتا ہے اور کائنات شرک ممکن نہیں. اس لیے سورت انبیاء میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ زمین اور آسمان میں ایک سے زیادہ الہ ہوتے تو فساد برپا ہو جاتا، یعنی فساد جو ہے شرک سے پیدا ہوتا ہے. اس لیے شرک کو ناقابل معافی گناہ قرار دیا گیا ہے، اس سے احترام آدمی کی جہاں نفی ہوتی ہے، وہاں انسان کے مشرکانہ افکار و اعمال سے اللہ کی ذات پر تو کوئی اثر نہیں پڑتا. اب آپ ساری دنیا کے انسان بھی اگر مشرک ہو جائیں تو اللہ اپنی ذات میں آپ محمود ہیں. شرک سے انسانی فکر میں، انسانی عمل میں اور انسانی معاشرے میں فساد پیدا ہو جاتا ہے، اور جہاں فساد ہوتا ہے وہاں امن انسان برقرار نہیں رہ سکتا. انسانی معاشرے میں خیر و فلاح کے لیے اور ہمجہد ارتقاء کے لیے امن اور انصاف کا قائم رہنا بہت ضروری ہے. حریت، مساوات، اخوت، امانت، دیانت، صداقت اور عدالت، یہ وہ صفات ہیں جنہیں ہم اخلاقی قدریں کہتے ہیں. اس لیے اقبال نے فرمایا کہ سبق پر شجاعت کا، صداقت کا، عدالت کا لیا جائے گا تو اسے کام دنیا کی امامت کا. یہ وہ قدریں ہیں، یہ قدریں در حقیقت وہ قوانین قدرت ہیں جن کے نفاذ سے انسانی معاشرے میں امن انصاف کی زمانت مہیا ہوتی ہے. جس فرد میں جس حد تک یہ صفات زندہ بیدار اور متحرک ہوگی، وہ فرد اسی نسبت سے خیر فلاح قائم کرنے کا باعث ہوگا، اور جس معاشرے میں ایسے سارے اعمال والے افراد کی کثرت ہوگی، وہی معاشرہ امن و سلامتی انصاف کا گہوارہ بن جائے گا. آج کی دنیا پہ نگاہ ڈال کے دیکھ لیں، اب انصاف مفقود ہو گیا ہے، ساری دنیا میں امن کہاں رہا ہے؟ بڑے ملک جو ہیں، خاص طور پہ آپ سمجھتے ہیں جو ہے وہ مائٹ از رائٹ کا قانون سنبھالے ہوئے ملکوں کو تاراج کر رہے ہیں. یہ کل کی بات ہے نا، عراق کے اوپر کیا ہوا، عراق کو برباد کر دیا گیا، اس کی ساری اس کی سیولائزیشن کو تباہ کر دیا گیا. افغانستان کو کیا کیا، اب تک وہ یعنی سمجھنے میں نہیں آ رہا. سیریا میں کیا ہو رہا ہے، یعنی اس وقت دنیا میں دیکھ لیں، ہر جگہ چاروں طرف جو ہے اس فساد نے، اس مائٹ از رائٹ کے فساد نے ایک بدامنی پیدا کر کے رکھی ہوئی ہے، کیونکہ انصاف نہیں ہے. اور یہ میں اکثر لوگوں سے یہ کہتا ہوں، اپنے لیکچرز میں یہ کہتا ہوں کہ اگر کوئی کسی وقت کوئی دباؤ آ جائے یا کوئی وہ کسی پتھر کے نیچے آ جائے تو وہ شخص ہمیشہ نشو و نما سے محروم ہو جاتا ہے. یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس اولین اسلامی معاشرے سے انسانی جذبات، مفادات، خواہشات اور تصبات کے سارے پتھر انہوں نے سمیٹ لیے تھے. چنانچہ انسانی معاشرت کا وہ باغ ایسا لہلہایا، ایسے پھل پھول آیا کہ انسانی تاریخ میں اس کی دوسری مثال نہیں ملتی. اگر راج صاحب اس اعتبار سے دیکھیں تو سیدھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال واقعی بے مثال ہے. یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ با اختیار تھے اور لیکن سب سے زیادہ قانون کے پابند تھے. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تصرف میں ہر شے آ سکتی تھی، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ سادہ زندگی فرمائی، اتنی سادہ زندگی بسر فرمائی کہ کئی کئی چاند ان کے گھر میں فاقے چلتے رہتے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر فرمان قانون تھا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ خود احتسابی کی زندگی بسر فرمائی. یعنی اس اعتبار سے اسلامی معاشرے کی خصوصیات بڑی ہی منفرد ہیں. اسلامی معاشرے میں تکریم کا واحد معیار شخصی کردار ہے، جو اب آپ کے سوال کی طرف میں رخ موڑ رہا ہوں. میں یعنی اسلامی معاشرے میں دشمن اقوام کے افراد سے بھی انصاف کیا جاتا ہے، اور غلطی اور جرم کرنے والا سب سے پہلے خود ہی اپنے جرم کا اعتراف کرے گا. اسلامی نظام میں انسانوں کی انسانوں پر حکومت کا کوئی تصور نہیں ہے، کیونکہ معاشرتی زندگی میں معاملات اور اشیاء کا انتظام کرنے والا ہر وقت ہر شخص کے سامنے اپنے اعمال اور طرز انتظام کے لیے جواب دہ رہے گا، اور ایسے نظام کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ خود انسان کی اپنی خواہشات نفسانی بن جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے بڑا واضح انداز میں سورہ فرقان میں ارشاد فرمایا نا کہ رأیت من اتخذ الہ وہو فتكون علیہ وکیلا، یعنی تم نے اس شخص کو بھی دیکھا جس نے اپنی خواہشات نفسانی کو اپنا الہ بنا لیا ہے، اب ایسے شخص کو تم راہ راست پر کیسے لا سکتے ہو؟ یہی خواہشات نفسانی معاشرتی امن انصاف کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ پیدا کرتی ہے، اور معاشرتی زندگی میں انسان انصاف سے محرومی سے فتنہ فساد پیدا ہوتا ہے، اور فتنہ فساد کی کیفیت لوگوں کے جذبات اور تعصبات کو مسلسل ابھارتی رہتی ہے. جبر کے ذریعے لوگوں کو وقتی طور پر آپ خاموش تو رکھا جا سکتا ہے، لیکن جبر کی خاموشی پھر بغاوت کا طوفان بن کر نمایاں ہوتی ہے. اور انسانی زندگی کی سب سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ وہ فانی نہیں ہے، انسانی وجود کو انسانی ذات کو موت کے بعد بھی باقی رہنا ہے. انسان کے لیے آنے والی زندگی ناگزیر ہے، اور اس میں آنے والی دائمی زندگی میں بھی کامیابی اور ناکامی کی بنیاد اس دنیا میں ایمانی شعور کے تحت اختیاری عمل ہوں گے. اس لیے تو ہر نماز میں پڑھتے ہیں مالک یوم الدین، اعتراف کرتے ہیں کہ اے اللہ آپ اس آخر کے دن کے مالک ہیں جہاں ہم سب حاضر ہونا اپنا حساب دینا ہے. یعنی گویا ہم اپنی زندگی میں اس بات کا اقرار اور اعتراف کرتے ہیں کہ اے اللہ یہ زندگی ہی آخری زندگی نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایک ایسی زندگی جو ایک عمل کا وقت ہمیں ملا ہے جہاں آ کے آخرت کے دن آ کے ہمیں اپنا حساب دینا ہے. اور آپ ذرا خود غور کرے رہا صاحب کہ اگر کوئی آخرت کا دن نہ ہو، حساب کتاب کا معاملہ نہ ہو، تو یہ دنیا کس قدر تباہی اور عذاب کا مجھے بچ جائے. میں اپنے ماں باپ کی کیوں خدمت کروں اگر مجھے پتا ہے کہ اس کا کوئی مجھے اجر ہی نہیں ملے گا؟ مجھے کوئی کسی آدمی کو قتل کرنے سے کون روک سکے گا اگر مجھے پتا ہو کہ اس کا مجھے کوئی جواب دہی نہیں ہوگی؟ مجھے لوگوں کے حق میں حقوق پہ ڈاکہ مارنے سے کون روک سکتا ہے اگر مجھے اس بات کا پتا ہو کہ آخرت ہے ہی نہیں قتل ہے؟ یعنی آپ کی زندگی کے تمام برے اور اچھے اعمال کا دور و مدار آپ کی آخرت پہ ہے، اور اگر آپ دنیا کے اس نظام کو چلانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آخرت میں یقین ہو. اگر آخرت میں یقین ہوگا تو ہم خوف زدہ ہوں گے. یہاں تمام مارک میں آپ دیکھ لیں، آپ دور نہ جائیں، ہم گاڑی چلاتے ہیں تو سڑک کے اوپر جو ہی سرخ لائٹ جلتی ہے فوراً ہمارے پاؤں بریک دباتے ہیں اور گاڑی روک لیتے ہیں. اب وہاں دیکھا جائے تو کوئی پولیس والا تو کھڑا نہیں ہے کہ ہمیں روک سکے وہ، یا کوئی اور ایسی چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے کیمرے لگے ہوئے ہیں، لیکن یہ فوری طور پر کوئی ایسا آدمی نہیں ہے. بہت سے ایسے اشارے بھی جہاں پہ کیمرا نہیں لگا ہوا، لیکن اس قانون کی پابندی کا جو ہے وہ اس وجہ سے پابندی ہوتی ہے کہ اس قانون کے پیچھے میں ایک خوف ہے. اگر میں نے یہ لائٹ کراس کر لی، سرخ لائٹ کراس کر لی، تو یہ میری گاڑی کا اس میں چلان آ جائے گا، ٹکٹ لگ جائے گا، ہو سکتا ہے کہ مجھے اس کے بارے میں لائسنس سے محروم ہونا پڑ جائے، مجھے جرمانہ بھی ہو سکتا ہے کہ مجھے جیل جانا پڑ جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میرا ایکسیڈنٹ ہو جائے، اس ایکسیڈنٹ میں میری بھی جان چلی جائے یا کسی اور کی بھی جان چلی جائے. یعنی قوانین کا احترام جو ہے اس لیے یہ نہیں ہوتا ہے. اسی طرح حساب کتاب کا جزا سزا کا یعنی آواز ہے. یعنی آخرت پر ایمان انسان میں خود احتسابی کی صفت پیدا کرتا ہے، یعنی انسانی معاشرے کے تعمیری اور تخریبی دونوں پہلو نسلوں، علاقوں یا ملکوں تک محدود نہیں رہتے، جیسے میں نے ابھی آپ کے سامنے مثال رکھی. گزشتہ 1400 برسوں میں عالمگیر سطح پر جتنی بھی مثبت تبدیلیاں ہوئی ہیں، انسانی حقوق کا جتنا شعور بھی بیدار ہوا ہے، قوموں کو اعلیٰ انسانی اقدار کے مطابق اپنا نظام مرتب کرنے پر راغب کرنے کے لیے بین الاقوامی تنظیموں کا قیام کی جو بھی کوششیں ہوئی ہیں، ان ساری کوششوں کا حقیقی محور اور مرکز میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور سعادت ہی ہے. حقیقت یہ ہے کہ توحید پر ایمان سازی نسل انسانی کے لیے خیر و فلاح کی راہیں کشادہ کرتا ہے، اور آج بھی اگر ہم یعنی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات اس پہ عمل کریں تو یقین خیر و فلاح کے راستے میں لیے اور مزید کشادہ ہوں گے. یہ پہلا سبق تھا کتاب خدا کا کہ ہے ساری مخلوق کنبہ خدا کا، لیکن نسل انسانی کی وحدت اور اس کی فلاح و خیر کی راہ میں رکاوٹیں بھی مسلسل آتی رہتی ہیں. حق و باطل اور خیر شر کے درمیان یہ اویس جو ہے انسانی معاشرے کی امتیازی صفت ہے. چنانچہ امن و انصاف کی فضا کو فتنہ و فساد پیدا کرنے والی طاقتیں برابر تباہ کرتی رہتی ہیں، پریشان کرتی ہیں. اور تحفہ تماشا یہ ہے کہ فساد پھیلانے والے بھی یہی دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اصلاح کرنے والے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں بڑی طاقتیں تو یہی کہہ رہی ہیں، یعنی اصلاح کے نام پہ کس طرح ملکوں کو تاراج کر دیتی ہیں. اب یہ فتنہ فساد کی صورتیں مختلف ہوتی ہیں. قرآن پاک میں فتنہ پردازی کو انسانی قتل سے بھی زیادہ بڑا گناہ قرار دیا گیا ہے، اس لیے فرعون کو مفسد کہا گیا ہے. فساد کی شدت کو انسانی بدعمالی کا نتیجہ بتایا گیا ہے. تاریخ قوم کا حافظہ اور واقعاتی ریاضی ہے، اور تاریخ اپنے آپ کو دہراتی رہتی ہے، اور اس طرح ہم پر یہ حقیقت واضح ہوتی رہتی ہے کہ اللہ کا قانون بدلا نہیں کرتا. حیات و کائنات کا نظام انسانی معاشرے کے مختلف اجزاء پر مشتمل ہے، ان میں منقسم نہیں ہے. ہم نے عملاً اسے منقسم کر کے رکھا ہوا ہے، تبھی ہم پریشانی میں مبتلا. عبادات الگ، معاملات زندگی الگ. پھر ہم اس ارشاد قرآن کو بھول جاتے ہیں کہ اگر ایک سے زیادہ الہ ہوں گے، ایک سے زیادہ رب ہوں گے، ایک سے زیادہ اللہ ہوں گے، تو فساد ہوگا. ایک خدا کہے گا مجھے آج بارش کرنی ہے، دوسرا کہے گا نہیں مجھے دھوپ 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 کا دھوپ ہونی چاہیے. کس طرح یہ ہو سکتا ہے؟ یہ تو قدرتی طور پہ انسان فطرت جو ہے وہ بھی اگر تھوڑا سا غور کرے تو اپنے رب کی وحدانیت پہ یقین کر لے گی. اس لیے ہمارے ہادی برحق صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجت الوداع میں ہم اہل ایمان پر یہ ذمہ داری ڈالی تھی کہ جو وہاں موجود تھے وہ اس پیغام کو لوگوں تک پہنچائے جو وہاں موجود نہیں تھے. یہ کالم یہ ذمہ داری تھی. اس کے ساتھ قرآن کریم نے ہم پر اجتماعی طور پر خیر امت اور امت وسط ہونے کی ذمہ داری بھی ڈالی ہے. جیسے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرمایا نا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنکر تؤمنون باللہ. یو آر دا بیسٹ پیپل، یو آر دا چوزن پیپل، تم بہترین لوگ ہو، خیر امت قرار دیا گیا ہے. کیوں خیر امت ہے؟ کہ ہمارا کام بھی وہی ہے جو نبیوں کا کام ہے، یعنی ہم نیکی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں. اور کہا اگر تم یہ کرو نہیں کرو گے، اگر یہ کرو گے تو پھر تم ایمان والے ہو. ایمان کی نشانی یہ بتائی گئی ہے. پھر قرآن کریم کی سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد ہے کہ ہر کی منکر قوتیں جو ہیں دوسرے کا ساتھ دعوت دیتی ہیں، اور تم اگر ایسا نہیں کرو گے تو بڑا فساد برپا ہو جائے گا. اور اقبال نے بڑی خوبصورت یہ بات مسلموں کو یاد دلائی ہے کہ دنیا کو ہے پھر مار کا رو بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ہو ابارا، اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں پہ بھروسہ. تقدیر امم کیا ہے کوئی کہہ نہیں سکتا، امم کی فراستوں تو کافی ہے اشارہ. ایمان کی توانائی فرد میں اور قوم میں اور دونوں میں خود اتصابی کی صفت پیدا کرتی ہے. جو آپ نے پوچھا ہے سوال، جس میں پیغام یہ صحیح پیغام ہے کہ قوم میں انفرادی طور پہ بھی اور اجتماعی طور پہ یہ خود اتصابی کی صفت پیدا کرتی ہے. ہم اس صفت سے ایک طویل عرصے سے عالم کی سطح پر محروم ہو چکے ہیں، اور اس محرومی نے ہم اس توانائی سے بھی محروم کر دیا ہے جسے اقبال نے مومن کی فراست کی اصطلاح سے تعبیر کیا ہے. اس کے باوجود عالمی سطح پر امن انصاف کے قیام کے لیے ہمارا ملی کردار جو ہے وہ کلیدی اہمیت رکھتا ہے. وہ کردار ادا کرنے کے قابل نہیں ہوں گے، عالمگیر سطح پر امن انصاف قائم نہیں ہو سکتا. اور اپنی اسی بے بسی کے لیے ہم اللہ کے حضور جواب دہ بھی ہوں گے، اور اس کردار کی ادائیگی کی راہ جذبہ حب رسول سے ہی منور ہو سکتی ہے، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی حاصل حیات و کائنات ہے. ہو نہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، نہ یہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو خم بھی، نہ ہو بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو تم بھی، نہ ہو بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو. خیمہ افلاق کا استادہ اسی نام سے ہے، بزم ہستی تبش آمادہ اسی نام سے ہے. تو سب سے بڑا میں سمجھتا ہوں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا پیغام یہ ہے، اللہ کی اس دنیا میں وہ نظام جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کے حکم سے ہمیں متعارف کروایا ہے اس پہ ہم کاربند ہو جائیں. یعنی اللہ کے بندوں کو، وہ جو ان بندوں نے جو بندوں کو غلام بنا کے رکھا ہوا ہے، ان کو بندوں کی غلامی سے نکال کے اللہ کی غلامی میں دے دیا جائے. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے پاس کوئی ایسی، اس دنیا کے اندر ایسی کوئی زمین کا ٹکڑا ہو جہاں پہ ہم باقاعدہ طور پہ قرآن کو نافذ کر سکیں. اور اس کے لیے اگر یاد ہو تو جب قسم بنا تھا تو ہم نے اپنے اللہ سے یہی وعدہ کیا تھا کہ اللہ ہمیں ایسی سرزمین دے، ایسا ٹکڑا دے جہاں ہم قرآن کو نافذ کر سکیں. اس لیے ہم نے کہا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. ہمیں افسوس ہے کہ 72 سال ہو گئے ہمیں، ہم اللہ سے یہ کیا وہ وعدہ جو ہے پورا نہیں کر سکے. اور وعدہ نہ پورنے کی جو سزا ہمیں مل رہی ہے وہ آپ کے سامنے ہے. تمام اس عالم اسلام میں آپ دیکھ لیں، ہر جگہ پہ کہیں بھی اسلام جو ہے اسے باقاعدہ طور پہ ریاست کا، یعنی قانون اسلام، کوئی آپ کہہ نہیں سکتے کوئی اسلامی ریاست ہے اس وقت، کہیں بھی آپ کو اسلامی ریاست نہیں ملے گی. آپ یعنی بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ بھائی سعودی عرب شاید جو ہے وہ ہوگی اسلامی ریاست، معاف کیجیے گا ایسا نہیں ہے. اگر اسلامی کوئی کہیں دنیا کہیں بھی یہ انچ بھی زمین اسلامی ریاست نہیں ہے. اس لیے سب سے بڑا پیغام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم اللہ کی سرزمین کے اوپر اللہ کے قانون کو نافذ کرنے کے لیے جو زمین کے ٹکڑے ہمیں دیے گئے ہیں وہاں پہ اس کو عمل درآمد کیا جائے.
جی ملک صاحب، آپ نے تفصیل سے ان ساری چیزوں کو لیا. ملک صاحب، یہ کیا خوبصورت اتفاق ہے کہ پاکستان کا خواب دیکھنے والے عاشق رسول علامہ اقبال کا بھی کل یوم پیدائش تھا. آج کی نسل کے لیے علامہ اقبال کا صحیح تعارف اور پیغام کیا ہے ملک صاحب؟
ظاہر یہ ہے کہ اقبال ایک بڑا سچا عاشق رسول تھا، اور اگر دیکھا جائے تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ پاکستان کا خواب اقبال نہیں دیکھا. یعنی اقبال کا کلام اگر دیکھیں آپ، انسانی فکر کی تاریخ کا نہایت دقیق تجزیہ ہے. اقبال نے اپنی غیر معمولی بصیرت کی بنا پر تاریخی حوادث سے متعدد دور رس نتائج اخذ کیے ہیں. یعنی بعض وہ نتائج بھی جو ابھی تک رونما نہیں ہوئے تھے. ان کا ایک شعر مجھے یاد آ گیا کہ حادثہ جو ابھی پردہ افلاک میں ہے، عکس اس کا میرے آئینہ ادراک میں ہے. یعنی برے صغیر کے مسلمانوں کی تاریخ پر اقبال نے خصوصیت کے ساتھ توجہ دی. انہوں نے دیکھا کہ یہ وسیع و عریض خطہ مدت تک مسلمانوں کے فکر عمل کی عظیم جنان گاہ بنا رہا، اور انہوں نے بڑی کامیابی کے ساتھ ایک عظیم شان اسلامی معاشرہ تشکیل کیا جس کے برجستہ مدنی نقوش ناقابل محو بھی ہیں. مسلمان یہاں اگرچہ دوسری اقوام کی نسبت تعداد میں کم اور مختلف علاقوں میں بکھرے ہوئے تھے، لیکن عقیدہ توحیدوں نے ہمیشہ اسلام کے رشتہ وحدت میں مضبوطی سے باندھ رکھا تھا. اب دیکھیں خلجی، تغلقی، لودھی، مول خاندان، یہ سارے یعنی اگر دیکھا جائے تو اسلام ان کے درمیان اسلامی کا ایک رشتہ ہے جس میں جوڑ کر یعنی ان کا نام کیا جاتا ہے. وہ خاندان تو الگ الگ ہیں. یعنی اللہ نے فرمایا کہ شعب و قبائل تعارف ہونا اکرام کو عید اللہ اتقاکم، کہ ہم نے تمہیں قبیلوں میں بنایا تاکہ تمہارا تعارف ہو سکے، ورنہ تمہیں عزت دار وہ ہے جو کہ تقوی والا ہو، جو اللہ سے ڈرنے والا ہو. اب جن خاندانوں کا میں ذکر کیا ہے، ان خاندانوں نے یہاں ہندوستان کے اندر ہمارے خطے میں یعنی 1000 سال تک حکومت کی ہے. ان میں غزنوی، غوری زیادہ معروف رہے ہیں، مغل بھی. یہ حکومتیں تمام اگرچہ مذکورہ خاندانوں کے نام سے منسوب تھیں، لیکن چونکہ وہ اسلامی اصولوں کے اساس پر استوار کی گئی اور اسلامی اقدار کی حفاظت، نشر و اشاعت کے لیے کوشاں نہیں، اس لیے انہیں اسلامی حکومتوں کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. ان کے حکمران مسلمان تھے اور دین اسلام کو اپنی حکومت کا تشخص اور ترہ امتیاز قرار دیتے تھے. وہ اپنی قائم کردہ عدالتوں میں اسلامی قوانین کو یعنی رائج کیا ہوا تھا. انہوں نے قاضی کی عدالت تھی، مدرسوں اور مساجد کی تاسیس کرتے تھے، ان میں سے اسلامی تعلیمات اور روایات اور مسلمانوں کی زبان و ادب کو فروغ دیتے تھے، اور اکثر سلاطین وقت جو ہے صوفیہ اور علماء کی عزت تقریر کرتے تھے، اسے ہدایات حاصل کرتے تھے. اور صوفیہ ہمیشہ سلاطین کو رائے تلقین بھی فرمایا کرتے تھے. محمد بن قاسم کے بعد محمود غزنوی نے مسلمانوں کے لیے ہندوستان کے دروازے کھول دیے تھے. آپ نے یقین تاریخ میں پڑھا ہوگا کہ محمود غزنوی کے افغانستان سے جا کے ہندوستان پہ جو 17 حملے ہوئے، بار بار جو ہم جو کیے محمود غزنوی نے. یہی وجہ ہے کہ آج شفاق ہندو جو ہے محمود غزنوی کا نام بڑی نفرت اور حقارت سے لیتا ہے. تو کچھ نے وہاں محمود غزنوی بت شکم تھا, اور یہی وجہ ہے کہ محمود غزنوی نے 17 حملوں کے بعد دہلی کو, افغانستان کا رہنے والا تھا لیکن اس نے دہلی کو تمام مسلم حکومت کا دارالسلطنت دارالخلافہ بنایا تھا. اور یہ بھی بات کامن ہے کہ تمام مسلمان بادشاہوں حکمرانوں کے نے اپنی حکومت کی شناخت جو دین اسلام ہی کو قرار دیا تھا, اور ہر ایک نے اپنے آپ کو دین کے مبلغ و محافظ اور اس کی عظمت کے مظاہر موعید کے طور پر یعنی اپنے نام کے ساتھ القاب لگائے. اب اس حوالے سے میں آپ کے سامنے اکثر سلاطین جو ہیں آپ ان کے القاب ملاحظہ کریں, مثلا معز الدین غوری, قطب الدین ایبک, شمس الدین التمش, رکن الدین فیروز, شاہ غیاس الدین بلبن, علاء الدین محمد شاہ, صحبیر الدین بابر, نصیر الدین ہمایوں, جلال الدین اکبر, نور الدین جہانگیر, شہاب الدین شاہ جہان, اور محی الدین اور زیب عالمگیر. دیکھیں دین سب کے نام میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سلاطین تخت نشینی کو اصرار کرتے تھے کہ وہ دین اسلام کے تحفظ اور اس کی ترویج میں ہمیشہ کوشاں رہیں گے, اور ان کی حکومت یہ اول فرض ہوگا کہ اپنے دین کی حفاظت کریں. اور اگر دینی احیاء میں کوئی بادشاہ دینی امور کی شاد میں کچھ کوتاہی کرتا تھا تو صوفیہ اور علماء اس سے متنبہ کرتے اور اس کی اصلاح کے لیے بھرپور کوشش کرتے تھے. یعنی صوفیہ میں نظام الدین اولیاء, بہاؤالدین زکریا, شرف الدین بولی قلندر, جلال الدین بخاری, شیخ احمد سرہندی, شاہ ولی اللہ ساتھی نے وقت کو اسلامی احکامات کی نہ صرف تعمیل کی تاکید فرمایا کرتے تھے بلکہ ان کے ساتھ باقاعدہ جھگڑے بھی ہوئے ان کے. اب برصغیر کی تاریخ سے مطلب جن عظیم حکمرانوں کو اقبال نے خراج تحسین ادا کیا ہے ان میں محمود غزنوی اور اورنگزیب عالمگیر, احمد شاہ ابدالی اور ٹیپو سلطان خصوصی ساتھ قابل ذکر ہے. یہ وہ اشخاص ہیں جنہوں نے توحید کو ہمیشہ بلند رکھا اور باطل قوتوں سے ان سے ہمیشہ جنگ رہی. یعنی 18ویں صدی میں جب مسلمانوں کا عظیم عظیم شان معاشرہ بادشاہوں ویروں کی اخلاقی بے راہ روی کی بنا پر فتنہ فساد انتشار کا شکار ہوا تو اس کے بعد ہی اقتدار انگریزوں کے ہاتھوں میں چلا گیا. یہ ٹھیک ہے کہ انگریز نے وہاں بہت سی چالیں چلی لیکن یہ ہے کہ ہماری کمزوریوں سے انہوں نے فائدہ اٹھایا انگریز نے. اس کے بعد مسلمانوں کی بیداری میں آپ سر سید احمد خان, شبلی نعمانی, مولانا حالی اکبر آبادی اور سب سے بڑھ کر یہ علامہ اقبال نہایت اہم کردار ادا کیا. اقبال نے ہندو قوم کے تاریخی کردار اصلی خطرناک زائیں کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہی مسلمانوں کے دین و مذہب, جان و مال اور تہذیب و تمدن کی حفاظت کے لیے اپنی تمام فکری عملی توانائیاں وقف کر دی تھی. اقبال ایک جگہ فرماتے ہیں کہ آئندہ نسلوں کی فکر کرنا ہمارا فرض ہے, ایسا نہ ہو کہ ان کی زندگی گاؤنڈ اور بھیل قوام کی طرح ہو جائے اور رفتہ رفتہ ان کا دین اور کلچر اس ملک میں فنا ہو جائے. یعنی اقبال نے برصغیر میں مسلمانوں کے لیے ایک آزاد مملکت کا تصور, ہزار سالہ اسلامی تمدن کی حفاظت بقا کے لیے پیش کیا. یعنی دو قومی نظریہ جس کے بنیاد پر پاکستان بنا ہے. یعنی اقبال کے نزدیک مذہب قوت کے بغیر محض ایک فلسفہ ہے. اس لیے اقبال نے فرمایا کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں اسلام ایک تمدنی قوت کے طور پر زندہ رہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک مخصوص علاقے میں اپنی مرکزیت قائم کرے, اپنی حکومت قائم کرے. یعنی اقبال اسلام کے بغیر مسلمانوں کی زندگی کا تصور بھی نہیں کرتا تھا. وہ مسلمانوں کی آزادی کی حفاظت صرف نفاذ اسلام کے لیے چاہتے تھے. انہوں نے فرمایا کہ اگر ہندوستان میں مسلمانوں کا مقصد سیاست سے محض آزادی اور اقتصادی بہبود ہے اور حفاظت اسلام اس مقصد کا عنصر نہیں جیسا کہ آج کے ہمارے جو نیشنلسٹ ہیں کانگریس سے معلوم ہوتا ہے, تو مسلمان کبھی اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتے. ہماری تاریخ ادب میں اقبال آزادی وطن کے سب سے بڑے شاعر ہیں. اس حوالے سے ان کی ساز سخن کے نغمات حریت و استقلال ہیں. لیکن वो इस्लाम के बगैर आजादी वतन का तसव्वुर भी ना करते थे। इसलिए अकबर ने बड़े ही गयूराना लहजे में फरमाया कि अगर आजादी हिंद कर दी जाए, ये हुआ कि जैसे दारुल कुफर है ऐसा ही रहे या इससे भी बदतरीन हो जाए, तो मुसलमान ऐसी आजादी वतन पर हजार मरतबा लानत भेजता है। यानी इकबाल ने बरेसगीर में एक आजाद इस्लामी रियासत की तश्कील का मुतालबा महज इसलिए किया था कि शरीयत इस्लामी का नफाज हो सके, कुरान का नफाज हो सके, ताकि इसके नतीजे में हर शख्स को माश की जबानी मिल सकेगी और दूसरे दीगर जो उसके लवाजमत है वो भी इसमें मुयसर आ सकेगी। इस बारे में उन्होंने कादर कलाम को खत लिखा है, तारीख का हिस्सा है। उसमें खत का एक छोटा सा दो लाइनें में आपके सामने रख देता हूँ कि शरीयत इस्लामी के तवील अमीक मुताले के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि इस्लामी कानून को माकूल तरीके पर समझा और नाफिज किया जाए और हर शख्स को कम से कम मामूली माश की तरफ से इत्मीनान हो सकता है, लेकिन किसी एक आजाद इस्लामी रियासत या चंद ऐसी रियासतों की अदम मौजूदगी में इस्लामी शरीयत इस्लामी का नफाज इस मुल्क में महाल है। यानी उन्होंने बता दिया इकबाल ने फौरी तौर पर इस खत के अंदर कि हिंदुस्तान में रहते हुए मुसलमान जो है कभी भी अपने दीन पे कायम नहीं रह सकते। और आप देख लें आज 72 साल के बाद क्या दो कौमी नजरिए की तायद नहीं हो रही है, या कश्मीर के अंदर जब 5 अगस्त को इत्तेफाक मोदी ने जो कदम उठाया है, क्या उसके बाद महबूबा मुफ्ती ने ये नहीं कहा कि हमारे बड़ों ने दो कौमी नजरिए की मुखालफत करके बहुत बड़ी गलती की। फारूक अब्दुल्ला ने इस बात का एतराफ नहीं, अपने बड़ों की गलती का एतराफ नहीं किया। हिंदुस्तान के और जो मुसलमान जो लीडर हैं उन्होंने इस बात का एतराफ नहीं किया, बल्कि पिछले दिनों हिंदुस्तान के कई मुसलमानों ने मौलाना आजाद पर बेतहाशा नुक्ताचीनी की। एक ने कहा कि अगर आप मौलाना आजाद होते तो खुद अपनी गलती का एतराफ कर लेते। यानी ये वो इकबाल के हकीम उम्मत का, यानी मैं इसके अलावा मैं समझता हूँ हकीम उम्मत का सबसे बड़ा कारनामा जो है जिसकी बुनियाद पर ये पक्ष कायम हुआ है, ये है कि उन्होंने हिंदी कौमियत के तस्वर की मुकम्मल नफी की और मुसलमानों में इस्लामी कौमियत का शऊर पैदा किया। इकबाल जोग्राफी वतन परस्ती के सख्त मुखालिफ थे क्योंकि ये उनके नजदीक वाहत मिल्ली की राह में सबसे बड़ी रुकावट है। उन्होंने इस्लाम को जिंदगी बख्श कुव्वत करा देते हुए फरमाया था कि इस्लाम एक जिंदा कुव्वत है जो जहन इंसानी को नस्ल वतन की कयूद से आजाद कर सकती है, जिसका अकीदा है कि मजहब को फर्द और रियासत दोनों की जिंदगी में गैर मामूली हैसियत हासिल है और जिसे यकीन है कि इस्लाम की तकदीर खुद उसके हाथ में है। यानी इस्लाम बहस मजहब के दीन और सियासत का जामे है, यहां तक कि एक पहलू से दूसरे पहलू को जुदा करना अकाय के इस्लामी का खून करने के मुतरादिफ है। इकबाल के लिए इस्लाम ही मुसलमान की जिंदगी है, कोई मुसलमान इस्लाम से बाहर अपना वजूद कायम नहीं कर सकता। इसलिए उन्होंने फरमाया था कि इस्लामी तसव्वुर हमारा वो अपने घर या वतन है जिसमें हम अपनी जिंदगी बसर करते हैं। जो नस्बत इंग्लिस्तान को अंग्रेजों और जर्मनी को जर्मनों से है, वही इस्लाम को हम मुसलमानों से है। इस तरह रियासत मोहम्मदी की अहमियत को बयान करते उन्होंने फरमाया था कि हमारे अकीदे के मुताबिक बहस मजहब के अल्लाह ताला ने इस्लाम को बजरिया वही नाजिल किया, लेकिन एक माशरे या मिल्लत के तौर पर इस्लाम का वजूद कुल्लियतन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बरकत बात कर रही ने मिन्नत है। और मैं आपके सामने इस बात का एतराफ करने लगा हूं कि मैंने आज तक इतना बड़ा आशिक रसूल नहीं देखा, और मंजूम जो अल्लामा इकबाल जो किते में जो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तारीफ फरमाई है, वैसे तो मैं आज भी ये कहता हूँ, कल भी मेरे लेक्चर था उसमें मैंने ये कहा था, मैंने कहा था कि भी अगर ये तमाम दुनिया में समुद्र स्याही बन जाए और दुनिया के तमाम जंगलात की जो लकड़ी है उसके उसके कलम तराश लिए जाए, तो तब भी मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक मनासिक की तारीफ लिखना भी मुमकिन नहीं है। इकबाल ने जो मंजूम एक किताब में जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तारीफ फरमाई है, कम से कम मंजूम आज तक मेरी नजर से ऐसी कोई ऐसी नहीं गुजरी, हालांकि मैं यानी अरबी का बहुत सा कलाम में पढ़ता रहता हूँ। इकबाल ने फरमाया कि वो दानाए सुबुल खत्म रसूल मौलाए कुल जिसने गुबारे राह को बख्शा फरोगे वादिये सीना, निगाह इश्को मस्ती में वही अव्वल वही आखिर वही कुरान वही फुरकान وہی یاسین وہی طٰہٰ. میں یہاں ایک اور چیز بھی کر دوں کہ 1919 میں ایک خط میں انہوں نے لکھا تھا کہ اللہ کی راہ میں مجھ سے جو کچھ ہو سکا میں نے کیا، لیکن دل چاہتا ہے کہ جو کچھ ہو اس سے بڑھ کر ہونا چاہیے تھا، زندگی تمام مکمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بسر ہونی چاہیے تھی. یعنی اقبال اسلام کے ابدی حقائق پر محکم ایمان رکھتے تھے، مکمل یقین. انہوں نے اپنی زندگی اسلام کی تفسیر و توضیح میں صرف کی تاکہ مسلمان جو ہے عصر حاضر کے تقاضوں کے مطابق اس کی لامتناہی برکات سے مستفیض ہو. علامہ اقبال کے نزدیک اسلام ہی مسلمانوں کا بہترین مدافع اور محافظ ہے. اسلام مسلمانوں سے اپنے تحفظ کا مطالبہ نہیں کرتا بلکہ انہیں تحفظ کی ضمانت دیتا ہے. مسلمانوں کے ملک و ملت اور جان و مال کی حفاظت صرف صرف اسلام سے وابستہ رہنے میں ہے. اس لیے انہوں نے ایک جگہ فرمایا تھا کہ ایک سبق جو میں نے تاریخ اسلام سے سیکھا ہے کہ آڑے وقت میں اسلام ہی نے مسلمانوں کی زندگی کو قائم رکھا، مسلمانوں نے اسلام کی حفاظت نہیں کی، اسلام نے مسلمان کی حفاظت کی ہے. اس لیے دین کی حقانیت و اہمیت کے بارے میں وہ فرماتے ہیں کہ میری طلب و جستجو صرف اس بات پر مرکوز رہی ہے کہ ایک جدید معاشرتی نظام تلاش کیا جائے، ایک جدید معاشرتی نظام جو ہے تلاش کیا جائے. اور عقلاً یہ ناممکن معلوم ہوتا ہے اس کوشش میں ایک ایسے معاشرتی نظام سے قدم نظر کر لیا جائے جس کا مقصد وہی ذات پاک رتبہ اور درجہ رنگ و نسل تمام امتیاز بتا دیتا ہے. اسلام تمام نوع انسانی کے حقوق کا احترام کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے اس دین میں کالے گورے کی، عربی اجمی کی، بندو آکر کی تمیز کچھ حکم نہیں رکھتے. اقبال اس جہلانہ تصور کو سختی سے مسترد کرتے ہیں اور اسلام کو معاشرتی حیثیت سے نکال کر شخصی ضابطہ بنا دیا جائے، یہ اقبال کو انتہائی ناپسند تھا. اس لیے انہوں نے 1930 کے تاریخی خطبے میں فرمایا تھا کہ کیا آپ یہ بھی چاہتے ہیں کہ ایک اخلاقی اور سیاسی نصب العین کی حیثیت سے اسلام کا بھی وہی حشر ہو جو مغرب میں مسیحیت کا ہوا؟ کیا یہ ممکن ہے کہ ہم اجمی اسلام کو بطور ایک اخلاقی تخیل کے تو برقرار رکھیں لیکن اس کے نظام سیاست کے بجائے ان قومی نظامات کو اختیار کر لیں جن میں مذہب کی مداخلت کا کوئی امکان باقی نہ رہتا ہو؟ یہ بڑی گہری بات انہوں نے فرمائی. انہوں نے اسلام کا مذہبی نصب العین اس کے معاشرتی نصب العین سے الگ نہیں ہے، دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں. اگر آپ نے ایک کو ترک کیا تو بالآخر دوسرے کو ترک کرنا بھی لازم آئے گا. میں نہیں سمجھتا کہ کوئی مسلمان ایک لمحے کے لیے بھی ایسے نظام سیاست پر غور کرنے کے لیے مادہ ہوگا جو کسی ایسے وطن یا قومی اصول پر مبنی ہو جو اسلامی اتحاد کے منافی ہو. اقبال کے دو چار اشعار کے بعد میں آپ سے اجازت لینا چاہوں گا اس سوال کے بارے میں. اقبال نے فرمایا کہ آسماں ہوگا سہار کے نور سے آئینہ پوش، اور ظلمت رات کی سیما ہو جائے گی، اس قدر ہوگی ترنم آفری باد بہار، نکھتے خوابیدہ گنجے کی نوا ہو جائے گی. آ ملیں گے سینہ چاک آنے وطن سے سینہ چاک، بزم گل کی ہم نفس باد سبا ہو جائے گی. پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود، پھر زمین خاک کے حرم سے آشنا ہو جائے گی. شب گریزہ ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے. یہ وجہ حضرت اقبال نے مسلمانوں کے تحفظ بقا کے جو راستہ دکھایا تھا، آپ دیکھ لیں قائد اعظم جو مسلمانوں کے قافلے لے کر اسی راستے پہ چل پڑے تھے، اور پھر اسی دو کمیونٹی کی بنا پہ اسی نعرے کی وجہ سے بہت قلیل عرصے میں ہم اپنی مطلب مقصود حاصل کرنے میں کامیاب ہوگا، یعنی پاکستان بنانے میں کامیاب ہو جائے. اسلام کا پاکستان ہمیشہ زندہ رہنا پاکستان. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کتنا ہم پہ کرم کیا کہ 27 رمضان کی مبارک شب کو یہ معجزاتی ریاست قائم کی گئی، ہمیں یہ تحفہ دیا گیا. اس لیے کہ ہم نے اپنے رب سے وعدہ کیا تھا کہ ہمیں اللہ ہمیں ایسا خطہ عرضی عطا فرما جہاں ہم تیرے کلمے کی قرآن کی حکومت قائم کر سکے. اور قائد اعظم نے اقبال کو خراج تحسین ادا کرتے بڑا خوبصورت بات فرمائی. قائد اعظم فرماتے ہیں کہ اقبال سے بہتر اسلام کو کسی نے نہیں سمجھا، میں نے اقبال سے زیادہ وفادار اسلام کا شہدائی کسی کو نہیں دیکھا. اور اقبال اس وقت تک زندہ رہیں گے جب تک اسلام زندہ رہے گا، اور لازم بات ہے کہ بلا شبہ اسلام ہمیشہ زندہ رہے گا اور اقبال کا نام بھی زندہ رہے گا، اور انشاءاللہ پاکستان زندہ رہے گا. یہ ہے جی آج کے دور کا اقبال کا پیغام، جو ہم سب پاکستانی کو بغور جو ہے اسے سمجھنا چاہیے کہ پاکستان کا کام جو ہے وہ کیوں آیا، کس مقصد کے لیے آیا، اور ہماری بقا بھی اسی کے اندر ہے.
مل صاحب، کل پاکستان کے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے وزیر اعظم نے دنیا میں سب سے بڑے گردوارہ اور کرتارپور راہداری کا افتتاح کر دیا، جہاں سکھوں کو پاکستان آمد کے لیے ہر قسم کی فیس اور پاسپورٹ سے بھی مستثنا قرار دے دیا گیا. کیا موجودہ حکومت کی سکھوں کو ان مراد کا مستقبل میں کوئی خطرہ لاحق ہو سکتا ہے؟
یہ آپ نے بہت کوشچن کیا ہے، سوال کیا ہے جی. صاحب آپ مجھے کسی ساری دنیا کے اندر کسی بھی عام فہم آدمی سے پوچھ کے بتا دیں، ایسا ملک ہو جہاں کو آدمی بغیر پاسپورٹ کے جا سکتا ہو، بغیر آئی ڈی کے جا سکتا ہو. جو یورپی یونین بنی تھی، یورپی یونین کے بعد ایک قانون بنایا گیا تھا، تب جا کے ہم نے یہ ایک پھر بھی اس کے باوجود ہم اپنا آئی ڈی دکھا کے بارڈر اس میں دوسرے ملک میں جاتے ہیں. میں آپ بھی اور میں ہم کو کچھ یورپ میں رہتے ہیں، ہم یورپی قوانین کو بھی سمجھتے ہیں. ایک پہلے سب ملکوں نے مل کے بیٹھ کے قانون بنائے، قوانین بنائے، اس کے بعد یورپی پارلیمنٹ وجود میں آئی اور تمام ملکوں سے، تمام یورپی ممالک سے یورپی یونین کے لوگوں نے شرکت کی، اس میں اپنے نمائندے بھیجے، وہاں پر قانون سازی کی گئی. اس کے علاوہ مجھے کوئی اور مثال بتائیں، کیا پاکستان ہندوستان میں ایسا کوئی قوانین موجود ہے؟ ایسا تو کوئی قانون موجود نہیں ہے. کیا ہندوستان پاکستان بہت سے مسلمانوں کی مزارات ہیں وہاں پہ ہندوستان کے اندر، کیا ہندوستان نے کبھی کسی مسلمان پاکستانی مسلمان کو بغیر پاسپورٹ کے آنے کی اجازت دی یا مستقبل میں آنے کو جن کو امکان ہے؟ بالکل نہیں ہے. یہ ہمارے موجودہ حکومت کو، ان کے حکمران کو یہ کیا سوجی ہے لیڈر بننے کے لیے؟ ان کی خارجہ پالیسی کہاں پہ ہے؟ یعنی وہ ہندوستان جس نے ہمارے کشمیر پہ ڈاکہ ڈالا، اس سے پہلے جونا گڑھ اس نے ہڑپ کر لیا، حیدرآباد جڑپ ہڑپ کر لیا، ہماری کئی مسلمان ریاستیں اس نے ہڑپ کر لی، مسلمانوں پہ زندگی جو ہے محال کر کے رکھی ہوئی ہے ہندوستان کے اندر. آئے روز ہم سوشل میڈیا پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں پہ کیا مظالم ہو رہے ہیں. آئے دن ہمارے سامنے یہ چیزیں آ رہی ہیں کہ ہندو جو مہاش بھائی ہیں، جو بی جے پی کے جو لیڈر ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم 2025 تک اس ہندوستان کے اندر کوئی غیر ہندو نہیں رہے گا، ہم تمام جتنے بھی لوگ ہیں یہ ہندوستان ہندوؤں کا ہوگا، ہندو اس میں رہیں گے. لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہم نے کل ہی کے دن، آپ دیکھیں ہندوستان کی سپریم کورٹ نے فیصلہ کر دیا کہ بابری مسجد مکمل طور پر جو ہے، جو پہلے شہید کی گئی اس کے بعد جو ہے اب پوری کی پوری جو ہے ہندوؤں کو دے دی گئی ہے. اور یہ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ مسلمانوں کو 5 ایکڑ زمین الگ سے دے دی جائے جہاں پہ یہ مسجد بنا لیں. یہ بڑا اچھا فیصلہ کیا وہاں کے مسلمانوں نے، انہوں نے کہا کہ ہمیں 5 لاکھ یا 5 کروڑ ایکڑ زمین بھی ملے تب بھی ہم لینے کو تیار نہیں ہیں. آپ یہ سوچیں کہ کیا یہ محض اتفاق ہے کہ ہم کرتارپور سکھوں کے لیے کھول رہے ہیں اور اسی دن جو ہے بابری مسجد کی شہادت جو ہے اس کا زخم پہلے سے سینے میں موجود تھا، تازہ تھا، آپ اسے مکمل طور پر مسلمانوں سے چھین لیا گیا. 5 اگست کو آپ سے کشمیر میں ڈاکہ مارا گیا، اس نے ہندوستان نے اپنے ہی آئین کی خلاف ورزی کی، اپنی آئین کو تاراج کیا اور اس نے کشمیر کو آپ سے مکمل طور پر چھین لیا ہوا ہے. پہلے بھی اس کے پاس تھا لیکن پہلے 370 جو آرٹیکل تھا وہ اس میں مانے تو تھا. آپ پچھلے چند دنوں سے 5 اگست سے وہ سارا معاملہ ختم ہو گیا. آپ مجھے یہ بتائیں کیا ہم، ہمارے عمران خان کا وہ سدھو جو ہے وہ آپ اندازہ کیجئے، وہ جو کرکٹر ہے صاحب کا کرکٹر جو ہے وہ عمران کی تعریفیں کر رہا تھا، عمران خان خوش تالیاں بجا رہے تھے، خوش ہو رہے تھے. کیا عمران نے کل اس سے افتتاح کے موقع پہ بابری مسجد کا ذکر کیا؟ یہ تو ضروری ہے کہ اس نے کہا کہ جی جس طرح ہم مدینہ جاتے ہیں، آپ مجھے یہ بتائیے مدینہ کا ذکر کیا تو کیا آپ میں سے ہم میں سے کوئی آدمی مدینہ بغیر پاسپورٹ کے جا سکتا ہے، بغیر ویزے کے جا سکتا ہے؟ اور آپ نے کس حوالے سے، کس قانون کے تحت، کون سے عالمی قانون کا استعمال کرتے ہوئے آپ نے ان کی تمام پابندی ختم کرنی ہے؟ آپ دیکھیے یہ بڑا خطرناک عمل، بہت خطرناک عمل انہوں نے کیا ہے. انہوں نے بظاہر دنیا میں ایک نمبر بنانے کی گیم تو کی ہے لیکن انہیں پتہ نہیں کہ دنیا ان کے ساتھ کیا گیم کر رہی ہے. بلکہ اب تو ان کے اپنے بھی جو ساتھی ہیں وہ بھی انہوں نے بھی یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ عمران خان کسی اور کے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں، کہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے اشارے پہ یہ کام ہو رہا ہے. کیونکہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کو جو پتہ چل گیا ہے کہ پاکستان ایک ایسی ایٹمی قوت ہے کہ اس کو اب زیر کرنا ممکن نہیں رہا، وہ پاکستان کے معاشی قتل پہ تلے ہوئے ہیں. آپ کے ایف اے ٹی ایف کے قوانین کے مطابق آپ کی گردن پہ تلوار رکھی ہوئی انہوں نے، آپ نے اپنے لوگوں کو پاکستان میں جیلوں میں بند کر دیا ہوا ہے. کیا ہمارے وہ لوگ جن کو آپ نے اغیار کے کہنے پہ ہندوستان کے کہنے پہ بند کیا ہے، کیا وہ بی جے پی کے جو بی جے پی وہاں پہ ہندوستان میں مساوات کر رہی ہے، کیا انہوں نے کبھی ایسا کام کیا ہے ہمارے لوگوں نے؟ آج دن مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے، ایسی گائے کے نام پہ فساد پیدا کر دیا جاتا ہے. پچھلے دنوں میں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا تھا کہ ایک مسلمان بزرگ باریش بوڑھا آدمی، اس کا پیشہ کو قصاب تھا، اس میں خام خواہ یہ الزام لگا دیا گیا کہ اس نے گائے کو ذبح کیا ہے، اس کے منہ میں سور کا گوشت ڈال رہے تھے اور وہ گھبرایا ہوا تھا، اس کا رنگ پھیکا پڑا ہوا تھا. آئے روز مسلمانوں کو وہاں پہ شہید کیا جا رہا ہے اور بڑی بےدردی کے ساتھ کی فلمیں بنائی جاتی ہیں. پہلے انہیں قتل کیا جاتا ہے، اور قتل اس طرح کیا جاتا ہے کہ پہلے ان کے ہاتھ کی انگلیاں کاٹی جاتی ہیں، پہلے زبان کاٹی جاتی ہے تاکہ چیخے نہیں، اور پھر اس کے بعد ایک ایک انگلی کاٹی جاتی ہے، پھر باقاعدہ فلم بنائی جاتی ہے اس کی. وہ فلم باقاعدہ طور پہ سوشل میڈیا پہ چلائی جاتی ہے خوف، یعنی مسلمانوں کو خوفزدہ کرنے کے لیے. آپ کس کے کہنے پہ یہ سارا کام کر رہے ہیں؟ کرتارپور کو آپ نے کھولا ہے تو جو عالمی قوانین ہیں ان کی پابندی تو ہونی چاہیے. مطلب ہے یہ بڑا ہی ایسا عمل ہے جس میں میں سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان کے دوسرے مقتدر حلقے ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے. مطلب ہے اگر آپ تمام دنیا کے مسلمان جو ہیں اگر سعودی عرب میں بغیر ویزے کے نہیں جا سکتے، جس کو مکہ مدینہ کہا کہ وہ یعنی ایک رائٹ لے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ سکھوں کا جو کرتارپور جو یہ مکہ مدینہ ہے، کیا یہ سوال نہیں اٹھتا کہ ان سے پوچھا جائے گا ہم اپنے مکہ مدینے میں بغیر پاسپورٹ کے جاتے ہیں؟ تو یہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ مطلب کیا یہ سکھوں کے اندر جا کے الیکشن، اگلا الیکشن سکھوں کے اندر جا کے لڑنا چاہتے ہیں؟ کل اس نے سدھو ہے وہ کل بار بار یہ کہہ رہا تھا کہ میں نے ایک جفی ڈالی اور جفی کے بعد ہم نے یہ کام کر دیا. مطلب تو کیا جفیاں ڈالنے کے ساتھ یہ کام ہوتا ہے؟ جفی ڈالنی ہوتی تو آپ جفی ڈال کے کشمیر لے سکتے ہیں آپ؟ کیا ہمارے جو پہلے حکمران تھے انہوں نے کتنی جفیاں ڈالی مودی کے ساتھ؟ کیا حال ہوا، کیا انجام ہوا؟ کشمیر چلا گیا نا آپ کا، کیا مسلمانوں پہ ظلم کم ہوا؟ ابھی انہیں ہندوؤں نے، اسی صفاق ہندو نے، بی جے پی نے، ان کی جماعت کا جو امیت شاہ جو نے یہ اعلان کر رکھا ہے کہ کشمیر کے اندر 7,000 مندر نئے بنائے جائیں گے. یعنی وہ تو آپ کے سارے کشمیر کو ہندو ریاست بنانے میں تلا ہوا ہے، اور آپ بڑی خوشی کے ساتھ اس بات کا اعلان کر رہے ہیں. اب یہ کیوں نہیں اعلان کر دیتے کہ ہم نے بابری مسجد کی شہادت کے جواب میں بھی ہم نے کرتارپور دے دی، کرتارپور جو ہے اس کو ہم نے کھولا ہے؟ کیا حکومت کے کسی بھی آدمی کے منہ پہ یہ لفظ آیا ہے بابری مسجد کی؟ اتنے کیا اتنے بے شرم، اتنے بےغیرت ہو گئے ہیں سب؟ مسجد جو اللہ کی بیٹی ہوتی ہے اس بیٹی کو تاراش کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا. مسجد کو کعبے کی بیٹی کہا جاتا ہے، اور بڑی تاریخی مسجد بابری مسجد. ہمارا کیا رد عمل ہوا اس کے اوپر؟ ہم یہ سوچنے بھی یعنی سوچ رہے ہیں. اب یقین کیجئے غیور مسلمان شرم کے بارے میں گڑ گیا ہے کے اندر. ہم نے یہ کیا پیغام دیا ہے ہندوستان کے مسلمانوں کو بھی؟ اس بزدلی اور اس تزہیق کا جو آپ نے مظاہرہ کیا ہے، اس سے تو پاکستان کی اپنی سلامتی کو خطرہ پیدا ہو گیا ہے. یہی وجہ ہے کہ میں نے پچھلے دن ایک مضمون لکھا تھا اور میں نے ایک انٹرویو میں یہ بات کہی تھی. میں نے کہا کہ آپ ہندوستان کوشش کر رہا ہے کہ اس خطے کا امریکہ بننے کی کوشش کر رہا ہے، اور بدستور اپنے پروگرام میں وہ کامیابی سے چل رہا، آگے بھاگ رہا ہے. پہلے امریکہ میں گیا، امریکہ میں جا کر آپ دیکھ لیجیے اس کی آؤ بھگت ہوئی، اور ہمارے جو وزیر اعظم ہیں وہاں پہ گئے، واپس جب واپس آئے تو اسلام ایئرپورٹ پہ ہی بہت بڑا استقبال کروایا اور وہاں پہ تقریر کی جیسے, اور آ کے کہتے ہیں کہ میں یوں لگتا ہے جیسے میں کو ورلڈ کپ امریکہ کے دورے سے نہیں آیا, میں کو ورلڈ کپ جیت کے آیا ہوں. جب پھر کشمیر کا معاملہ ہو گیا تو کشمیر کے معاملے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ جی میں نے جو تقریر کی ہے اور کہا پتہ نہیں بہت بڑی تقریر کی, جی اب اس کے جو نورتن تھے وہ تعریفیں کر رہے تھے کہ بہت بڑی تقریر کی ہے. کیا ہوا آپ نے, پہلے ہم نے آدھا آدھا گھنٹہ دو ہفتے احتجاج کیا, اب کہاں ہے احتجاج, کیا کر لیا ہم نے کشمیر کے اوپر, کشمیر کو ہماری خارجہ پولیس نے کیا فتح جھنڈے گڑے ہیں, ہم ہر چیز جو ہے تھلی میں رکھے پیش کیے جا رہے ہیں. بہرحال یہ معاملہ فکر والا ہے, آج بغیر پاسپورٹ کے ہیں تو کل وہ یہ کہہ سکتے ہیں یہ ہماری مذہبی مقدس جگہ ہے, یہ ہماری ہے, یہ علاقہ ہمیں ملنا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ اس بات پہ بھی غور کریں آپ کہ قادیانی جو سب سے بڑی اقلیت ہے اور ہمیشہ وطن دشمن میں آگے ہے سب سے, وہ بھی کل کلا یہ دعویٰ کرے گی کہ ہمیں بھی یہی راستہ دیا جائے, کھلا راستہ دیا جائے تاکہ ہم قادیان جا سکیں, ہمیں قادیان جا کے زیارت کر سکیں, قادیان جا سکیں اور قادیانی کو پھر دوبارہ استعمال کر سکیں. ہندوستان تو پہلے ہی آپ کے نسلی اور اسمی چیزیں جو ہے ہتھیار جو ہے ویپن استعمال کر رہا ہے, اس لیے میں تو آپ کے توسط سے سخت احتجاج کیا ہے, میں نے کل بھی کیا ہے اور آج بھی کر رہا ہوں اور آئندہ میں کروں گا. اور یہ سب سے بڑی بہت بڑی سیاسی غلطی کی ہے ہماری حکومت نے اور اس کا نتیجہ اور خمیزہ یقیناً ہمیں بھگتنا پڑے گا. اللہ نہ کرے خاکم بدن, ہم اس سے اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی ایسا خدا کرے کوئی ایسا معاملہ بن جائے کہ ہمیں ان جیسے جتنے بھی ایسے جو بے وقوف قسم کے لوگ ہیں ان سے اللہ ہمیں نجات دے دے.
جواب میرے اگلے سوال کا جواب آپ نے دے دیا. میرا سوال یہ تھا کہ عین اس وقت جب پاکستان عالمی طور پر سکھ اقلیت کو کرتارپور کی شکل میں ایک بہترین تحفہ دے رہا ہے, اسی وقت بھارتی سپریم کورٹ نے بابری مسجد کے بارے میں شرمناک فیصلہ دیتے ہوئے مسلمانوں کے دلوں پر ایک بھرپور وار کر دیا, اسی طرح جب عمران خان صاحب جو آپ نے ذکر کیا ایئرپورٹ پر جو گلے میں ہار ڈلوا رہے تھے اپنے وزراء سے, اس وقت انہوں نے کہا کہ میں ورلڈ کپ جیت کے آ گیا ہوں, اور اس کے بعد انڈیا نے جس مودی کی کہہ رہے جس مودی کو امن کا پیغام دے رہے تھے اس نے کشمیر کو اپنے اندر ضم کر لیا جو اس قانون کے تحت, اسی طرح جب بابری مسجد کا فیصلہ ہو رہا تھا تو یہاں عمران خان صاحب کے گلے میں ہار ڈال رہے تھے, وہ سندھو صاحب بس میں فرما رہے تھے کہ خان صاحب آپ کا بڑا نام ہے دنیا میں, آپ کی بڑی لوگ جو ہے وہ تعریف کر رہے ہیں, تو وہ جو جفی کا ذکر کر رہے تھے, میں ملک صاحب تھوڑی سی وضاحت کر دوں, سندھو نے ایک جٹ کے ساتھ جفی ڈالی تھی, ایک نیازی کے ساتھ اس نے جفی نہیں ڈالی, یہ ذرا غور کیجیے گا.
میں بالکل آپ کی اس بات سمجھتا ہوں, بہت شکریہ, آپ نے بہت اچھی جرم آپ نے اشارہ کیا. میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ سدھو یہ وہی سدھو ہیں کہ جو کہ قادیانیوں کے ایک پروگرام میں تقریر کر رہے ہیں اور وہ سوشل میڈیا پہ وہ ان کا ویڈیو چل رہا ہے. اور میں آپ یہ بھی بتا دوں آپ کو میں کہ جہاں انہوں نے وہ قادیانی کو بہت بڑا مسلمانوں کا لیڈر کر دیا, مرزا غلام محمد کو اسلام کے بارے میں مسلمانوں کی دکھتی رکھ پہ انہوں نے جو ہاتھ رکھا وہاں پہ. اب آپ یہ دیکھیے اس حوالے سے جب یہاں پہ انگلینڈ برطانیہ میں آیا تھا تو یہاں ایک گردوارے میں جو پروگرام تھا اس پروگرام میں مجھے بھی دعوت دی گئی تھی, انہوں نے وہاں بھی جا کے یہ ایسی بات کی اور پھر میں نے ان کی خوب خبر لی, یہ بات یعنی سب لوگوں یہاں پہ موجود ہے, اس کی ویڈیو بھی موجود ہے, اور میں نے باقاعدہ کہا, میں نے کہا کہ سدھو تم نے قادیانی کی حمایت کر کے ہمیں تو کوئی تکلیف, ہمیں جو تکلیف پہنچائی وہ الگ ہے, ہمیں نقصان نہیں تم پہنچا سکے, لیکن تم نے خود اپنے سکھ مذہب کو تکلیف یعنی اس کی نفی کر دی ہے. وہ سدھ کی ہے کہ سکھ مذہب کے جو لوگ ہیں وہ آپ دیکھیے کہ وہ سائمیا میر صاحب کو, خواجہ غلام فرید کو, بابا بلے شاہ کو, قادر کے شلوک ان کی تعلیمات ان کی گرنتھ میں موجود ہے, اور ان تمام بزرگوں کے بارے میں جو قادیانیوں کی رائے ہے وہ مرزا غلام نے بہت حقیرانہ انداز میں بڑی گالیاں بکی ہیں اس کے اندر. تو میں نے کہا کہ تم لوگ جو ہے سائمیا میر صاحب کو سب کو تو گرو کا درجہ دیتے ہو اور تمہارے گرو کو وہ گالیاں دے رہا ہے اپنی کتابوں کے اندر, تم اس کی تعریف کر رہے ہو. پھر اس کے بعد سکھ گرنتھ جو تھے وہ انہوں نے بھی اس کو مجبور کیا, پھر یہ آیا اسٹیج پہ, اس نے باقاعدہ معافی مانگی اس کے بعد میں. تو میں نے تو باقاعدہ طور پہ اس پہلے بھی یہ بات کہی تھی, آج بھی یہ کہہ رہا ہوں. مطلب آپ دیکھیے کل کے اس پروگرام میں اس نے ایک اور مطالبہ رکھا آپ کے سامنے, اس نے کہا کہ آپ ہمیں اس بات کی بھی اجازت دیں کہ ہندوستان جو ہے وہاں ہمارا ٹرک چلے, وہاں امرتسر سے ہندوستان سے چلے اور وہ جو ہے رشیا کے اسٹیٹس میں جائے, آذربائی جان دوسرے لوگوں میں جائے تاکہ ہم کاروبار کریں وہاں جا کے. آپ ایک طرح ہمارے لوٹ رہے ہیں ہمارے کشمیر میں, یعنی ہمیں ہم پہ تازیانے برسا رہے ہیں, اور دوسرا یعنی تجارتی راستہ بھی مانگ رہے ہیں ہم سے. مطلب یہ ساری وہ چیزیں ہیں, آپ نے بہت اچھا سوال آپ نے کیا سمجھ رکھا ہے, یعنی یہ تو صرف ایسے دکھانے کی بات نہیں ہے, سارے لوگ جو ہیں یہ باقاعدہ طور پہ پاکستان کے خلاف ملی سازش ملی بھگت کے ساتھ سازش ہو رہی ہے باقاعدہ طور پہ, اور اس میں مجھے اب کوئی شک نہیں رہا اس کے بارے میں, مطلب ہے کہ یہ باقاعدہ طور پہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے تحت جو ہے ہماری حکومت جو ہے وہ کام کر رہی ہے اور کام ہو رہا ہے, مطلب ہے, اور آپ کے پاکستان کو باقاعدہ طور پہ نقصان پہنچایا جا رہا ہے, مطلب ہے.
الگ صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے قیمتی ٹائم ہمارے ساتھ شیئر کیا, انشاءاللہ اگلے ہفتے دوبارہ بات ہوگی.
بہت شکریہ جی.